ہمارے ایک استاد تھے وہ گئے تھے وہاں اس دن تک رہے تھے دعوت تبلیغ میں. تو میں نے پوچھا, مجھے معلوم نہیں تھا, میں نے کہا کہ آپ کہاں تھے. کہا میں فیجی دیا میں تھا. فیجی دیا میں تھا یعنی وہ فیجی فیجی کہتے ہیں, فیجی کا ذکر اللہ تعالیٰ کلام پاک میں کیا, میں وہاں تھا. مذاق میں کر رہے تھے تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہاں کے قصے بتا رہے تھے وہاں بھی لوگ. تو اب اقلیت میں رہ کر کے مسلمان یقیناً نمت کے برابر ہر جگہ ان کی کوئی طاقت نہیں بن سکتی, لیکن اگر یہ کرتا ہوں تو ان کی ایک طاقت بن سکتی ہے. بہت سے مسائل اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حل کرے. وہ جو انبا یا امام اللہ ابایا دنیا, صرف دنیا کے خاطر وہ امام سے بیعت کر رہا ہے. اگر دنیا اس کو نہیں ملی تو اس کے خلاف بغاوت کر دیتا ہے, اور اگر دنیا مل رہی ہے تو پھر اس کو اس کی بیعت کو پوری کر رہا ہے, اس کے ضرورت کو پوری کر رہا ہے. ایسے آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ نہ قیامت کے دن نہیں دیکھیں گے اور نہ اس سے بات کریں گے. یہ اس کے بہت بڑے گناہ ہونے کی دلیل ہے, اور پھر وہ بہت بڑے گناہ کا مستحق قیامت کے دن ہونے کی دلیل ہے. وان جابر رضی اللہ عنہ, کتاب القبائر پڑھے آدمی, اور انہوں نے بڑے گناہوں کی فہرستیں بھی کی ہیں, اس کی ترتیب دی ہے انہوں نے. اس میں ان سب کا ذکر کیا ہوا کہ بڑے گناہوں میں سے جس طرح چوری ہے, ڈکیتی ہے, زنا ہے, شراب خوری ہے, اسی طرح ان چیزوں کو بھی انہوں نے لکھا. کسی نے 100 کچھ, کسی نے 80, کسی نے 75. سب سے جامع کتاب اس میں امام ذہبی کی ہے, کتاب القبائر. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلين اقتسما في ناقة فقال كل واحد منهما نتجت عندي وأقام بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده. دو آدمیوں نے پیر رسول کے سامنے ایک مٹھنی کے بارے میں جھگڑا کیا, اور پیر رسول کے سامنے ہر ایک نے کہا کہ یہ تو میرے پاس پیدا ہوئی ہے, میرے ملکیت میں پیدا ہوئی ہے, یعنی گویا میری اونٹنی جو پرانی تھی اس کے پیٹ سے یہ پیدا ہوئی ہے. اور ہر ایک اسی طرح کی گواہی بھی پیر رسول کے پاس لے آیا. فقضى بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمن هي في يده. پیر رسول نے اس کو اس شخص کے حق میں فیصلہ کیا, اونٹنی کو دیا جس کے ہاتھ میں اس کی نکیل تھی. یہ بھی روایت آپ دیکھیں گے کہ فتح کی کتابوں میں اسے استدلال کر کے اور اس پر حکم لگایا گیا ہے, لیکن روایت ائمہ نے اس کو یہاں تک کی دار قطنی نے, اسی طرح ابن حجر نے کتاب تلخیص میں کہا اسناد و وعید, یہ روایت وعید ہے, گویا یہ صحیح ثابت نہیں ہے پیارے رسول سے. تو اب مسئلہ کیا ہوا, اگر اس قسم کا فیصلہ کسی قاضی کے پاس آئے تو کیا فیصلہ, جب پیارے رسول کا فیصلہ ہوگا تو اب تو رسول کے بارے میں کسی کو اختیار ہی نہیں ہے. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيار. اگر یہ روایت ثابت ہوتی ہے اور اس قسم کا فیصلہ کسی قاضی کے پاس اب بھی آئے تو یہی فیصلہ کرنا تھا, لیکن جب یہ حدیث ثابت نہیں تو پھر اس میں اس کے اجتہاد کا دخل, اور پھر کسی نہ کسی طریقے سے کسی ایک آدمی کا زیادہ سے زیادہ مستحق ہونا ثابت ہو جائے اس کو دیا جائے. قاضی وہاں اجتہاد کرے گا, اور اجتہاد کا دروازہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے قضاعت اور مفتین کے لیے کھلا ہوا ہے. حقیقت میں یہاں بھی ہم اصولی طور پر پڑھتے ہیں, بہت کچھ جھگڑا کیا گیا ہے کہ 4th century کے بعد اجتہاد کا دروازہ بنتا ہے. یہ بھی ایک چیز کہی جاتی ہے, ادب کے ساتھ ہمیں کہتے ہیں کہ حقیقت میں جنہوں نے یہ بات کہی ہے انہوں نے خود اس قانون کو اپنے اوپر لاگو نہیں کیا, نہ بڑھتا ان کے فتاوی اسی وقت دیکھیے, جن سے یہ چیزیں منقول ہیں ان کے فتاوے کو دیکھیے, تو فتاوے میں انہوں نے اجتہادیں کی ہیں اور ایسی باتیں کہی ہیں کہ دلیلوں کو دور سے لے کر کے اس سے استنباط کیا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ اس طرح ہونا چاہیے. اسی طرح کا معاملہ ہمارے شیخ علوم الحدیث لکھی ہے حدیث کے اصول کے بارے میں, ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ نے, تو انہوں نے کہا کہ 6th century کے بعد حدیث کی تصحیح تضعیف کا امکان نہیں رہا, کیونکہ لوگوں کے وہ ذوق نہیں رہے, لوگوں کے وہ حفظ نہیں رہے, لوگوں کا علم اس طرح نہیں رہا. اب خود آپ ان کے فتاوی چھپی ہوئی جا کے دیکھیے, انہوں نے ہزار احادیث پر حکم لگایا یہ حدیث صحیح ہے بھائی, تو پھر آپ کو کر رہے ہیں ایسا, آپ کے علاوہ دوسروں کے لیے حرام ہو گیا. تو کہنے کا مطلب ہے خود نووی وغیرہ نے, امام نووی نے ان کی کتاب کی تلخیص کی, ان پر رد کیا ہے کہ یہ چیز غیر شرعی ہے, کیونکہ قیامت سے تک کے لیے حوادث نئے نئے پیدا ہوں گے، نئے نئے واقعات آئیں گے، نئے نئے مسائل پیدا ہوں گے. پیارے رسول کے زمانے میں بہت کچھ مسائل تھے، ہمارے باپ دادا کے زمانے میں بہت کچھ مسائل تھے، اب اس زمانے میں ایسے ایسے مسائل آ گئے ہیں. آنکھ کا بدلنا ہے، خون کا بدلنا ہے، ناک کان کا کپ کر کے ایک دوسرے مردے کا لے کر کے بدلنا ہے. اور اس میں اگر اشتہار نہیں کریں تو پھر کہاں جائیں گے؟ جہاز پر پرواز پڑھنے کا مسئلہ ہے، پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں. اب اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں اشتہار کا دروازہ بند ہے تو پھر جہاز اڑا آٹھ گھنٹے ہوا میں ہے، آپ تمام نمازوں کو ضائع کر دیں گے؟ نہیں. پیارے رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، صلات وقت کے ساتھ مومنین پر فرض کی گئی ہے. وقت نکل گیا تو ہی وقت، ایک وقت کو چھوڑ کر کے دوسری صلات کے وقت میں دونوں نماز کا پڑھنا واجب ہے. اگر آپ پہلے نہیں پڑھ رہے ہیں تو آخر میں. تین نمازوں کو ضائع کرنا اور ان کو قضا کرنا بعد میں، یہ جائز نہیں. تو پھر جو لوگ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جہاز میں اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفساً الا وسعها، جہاز کی سیٹ آپ کی قبلہ کے آپ کے چہرے کے سامنے بلکہ پیٹھ کے پیچھے ہے، اب قبلہ بھی نہیں مل رہا ہے، کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، تو اس سے نماز کیسے پڑھیں گے؟ بیٹھ کر کے جدھر بھی رخ ہو سکے، اگر قبلہ کی طرف رخ کر کے پڑھ سکیں تو پڑھیں، ورنہ آخر تک انتظار کیجیے اگر جہاز کے اترنے کا امکان ہے، نہیں تو ظہر کو قضا کر کے عصر کے وقت میں ضرور دونوں کو پڑھ لیجیے. اجتہاد اسی کا بہرحال اسی کا یعنی مستحب ہے کہ اسی کا فتویٰ دیا جائے. اب اگر کوئی کہے کہ نہیں اجتہاد ہو ہی نہیں سکتا ہے تو پھر کیا کرے؟ ہو نماز کو وقت سے قضا کرنا. پھر رسول نے کبھی بھی دو نمازوں کو، ایک نماز کو تو دوسرے صلات کے وقت میں پڑھی ہے، لیکن تین کو اکٹھا نہیں پڑھی ہے جان بوجھ کر کے. ظہر مغرب اور عشاء کو اکٹھا کرتے تھے، ظہر اور عصر کو اکٹھا کرتے تھے، اور فجر کو آپ اکیلی نماز پڑھتے تھے اس کے وقت میں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جب اجتہاد کا دروازہ اگر بند کر دیا گیا تو پھر مسلمانوں کے کا ناٹکا بند ہو جائے گا، بہت سے مسائل میں ان کو حل نہیں ملے گا. حالانکہ علماء کے لیے واجب ہے کہ وہ حل نکال کر کے صحیح سے صحیح مسائل لوگوں کو دیں. تو یہاں میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ حدیث جب صحیح نہیں ہوئی تو پھر قاضی کے لیے اجتہاد ہے. اب اس اجتہاد میں اگر غلطی بھی کر دیا اللہ کے بندے نے تو انشاءاللہ ان کو اجر ملے گا، اور اگر صحیح فیصلہ دیا تو ان کو دو اجر ملے گا، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق. حضرت عبد الله بن عمر فرماتے ہیں کہ پیارے رسول نے قسم کو لوٹا دیا مدعی کے اوپر، على طالب الحق. یعنی صورت مسئلہ یہ ہوگا کہ دو آدمی اس کتاب کے بارے میں جھگڑنے آئے قاضی کے پاس، یہ کتاب میری ہو کر ہے میری ہے، مدعی کے پاس گواہ نہیں، مدعا علیہ کو کہا کہ قسم کھاؤ، اس نے قسم نہیں کھائی، تو پھر پیارے رسول نے گویا کہا، یہ ظاہری حدیث کے الفاظ کا ترجمہ، کہ پیارے رسول نے کہا مدعی کو تم قسم کھا کر کے اس کو لے سکتے ہو. کیا مسئلہ یہی ہے؟ اگر حدیث صحیح ہوتی تو اس کے مطابق فیصلہ کیا جاتا. کہتے ہیں کہ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں رواہ الدارقطنی، یہ روایت اور اس سے پہلی والی روایت کو الدارقطنی روایت کی ہے، اور دونوں کی اسناد میں رواب، یعنی یہ روایت ضعیف ہے. تو پھر اگر کوئی شخص قسم کھا کر کے قسم نہیں کھا رہا ہے، کہہ رہا ہم قسم نہیں کھائیں گے، اور مدعی کے پاس گواہ نہیں ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ وہاں قاضی کوئی نہ کوئی قرینہ دیکھیں، ضروری نہیں کہ قسم کھا کر کے، قسم بھی لے کر کے مدعی سے، اس سے اور مدعی سے قسم لے کر کے اس کو دے سکتے ہیں، یا پھر اس میں یہاں کچھ ایسے مسائل آ سکتے ہیں کہ کال کر کے دو چار ہفتے، یعنی قاضیوں کو دیکھیے، یہاں بہت سے مسائل میں لوگ شکایت کرتے ہیں قاضی کو مسئلہ واضح طور پر نظر نہیں آتا ہے، تو اس میں ٹائم دے دیتے ہیں، تاریخ دے دیتے ہیں، تاریخ میں تاریخ ہونے والی بات جو ہوتی ہے. دوسری جگہوں پر تو وہ پیسے وغیرہ کمانے کے لیے اس میں سب کا فائدہ ہوتا ہے، وکیل کی کا فائدہ ہے اور دوسرے کسی کا فائدہ، ان کا بھی فائدہ، لیکن دیکھا گیا یہاں کہ قاضی کا تو انشاءاللہ ہم تو کو آئندہ تاریخ میں فیصلہ ہوگا، تو اس میں ان کو دیکھنا رہتا ہے کیا چیز پھر کس کا پہلو کس کا حق راجہ معلوم ہوتا ہے، اس میں وہ فیصلہ کر سکتا ہے قسم لے کر کے، یا کوئی اور دوسرے قرائن کو یا دوسری دلیلوں کو جو چھپی ہوئی ہیں ان کو ڈھونڈ کر کے نکال کر کے فیصلہ کریں. لیکن یہ حدیث کی نہیں، اگر اسے انکار کر دیا قسم سے تو مدعی سے قسم لے کر کے اس کو دے دیا جائے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اگر صحیح ہوتی تو اس کے علاوہ اور کسی فیصلے کی یا کسی اجتہاد کی ضرورت نہ ہوتی. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم مسرورا تبرق اسارير وجهی. ایک دن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کسی دن پیارے رسول میرے پاس آئے، آپ کے چہروں کے خطوط خوشی سے چمک رہے تھے. یہ خوشی سے چمکنے کا تب رکوا ساری روزی جب کہا جائے تو گویا خوشی سے چمک رہے تھے. فقال، تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آپ خوش ہیں الحمدللہ، تو پیارے رسول نے فرمایا الم تر الى مجزز المدلجی. مجزز ایک نام تھا ان کا، کسی صحابی کا، اور وہ قیافہ شناس ہے. قیافہ کہتے ہیں آدمی کی شکل کسی طرح بھی کسی دوسرے آدمی کی شکل سے ملانے کے بارے میں جس کو اندازہ ہو، تجربہ ہو. شکل چہرے کی کچھ دوسری ہے، لیکن بیٹا جو ہے باپ کی شکل باپ کا ہوتا ہے. ظاہر میں کہتے ہیں یہ بیٹا کالا ہے، اس کی شکل اس کے چہرے کی کچھ اور ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ایسے نشان ملیں گے کہ دونوں میں تشابہ ہوگا. یہ قیافہ والوں کا کہنا ہے. میں نے مثال بیان کی تھی کہ ایک آدمی کو ہم نے دیکھا کہ لڑکا ان کا بہت ہی مختلف، ماموں کی طرف کبھی کھینچ جاتا ہے، کبھی اور کی طرف. نزا ہو ارفن حدیث شریف ہے کہ اس کو رگ کھینچ لیتی دور کی رگ بھی، لیکن باپ کا میں خود دیکھا، باپ کا جس طرح کے بال ادھر اندر کے کنپٹی کے بال کان کی طرف گویا گھسے ہوئے تھے، بیٹی کا بھی نہیں اسی طرح گھسا ہوا ہے. حالانکہ چہرے کی شکل اور رنگ سب کچھ فرق ہے. تو اس طرح کے علامات دیکھ کر کے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں، ایک ہی باپ ہے اور ایک باپ اور بیٹے ہیں. تو پھر حضرت ابن مجزد مدرجی نے دیکھا حضرت زید ابن حارثہ کو اور ان کے باپ اسامہ بن زید کو. پتا رہا دی اقدام ان باپ رحم ان باپ، یہ دونوں کے قدم ایک دوسرے کی طرح ہیں. اور اس قصہ کیا بخاری شریف کی لمبی روایت میں ہے کہ دونوں سوئے ہوئے تھے اور چادر سے ان کے منہ ڈھکے ہوئے تھے اور باقی جسم ڈھکا ہوا تھا، پیر کھلے ہوئے تھے. تو انہوں نے دیکھ کر کے کہا کہ باپ بیٹے ہیں، آج اقدام باپ رحمن باز، ایک دوسرے سے ملتے ہیں ان دونوں کے فیٹ، ان دونوں کے قدم. تو حضرت اسامہ ابن زید گورے تھے اور حضرت اسامہ ابن زید کا رنگ کالا تھا اور ان کے باپ کا رنگ گورا تھا. لوگ شبہ کرتے تھے کہ یہ اسامہ کے لڑکے زید کے لڑکے نہیں ہیں، اسامہ کیونکہ زید پیر رسول کے محب اور پیر رسول کے محبوب، ان آپ کے آزاد کردہ غلام تھے. آپ کو یہ چیز ناپسند رکھتی تھی، کوئی شبہ جو ظاہر کرتا تھا کہ یہ ان کے لڑکے نہیں ہیں، رنگت کی فرق کی وجہ سے شکل کی میں نہیں ہو سکتا ہے فرق ہو. لیکن جب طائف نے قیافہ شناس آ کر کے دونوں کے پیر کو دیکھا تو جب یہ بات کہی کہ یہ دونوں پیر ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو آپ بہت خوش ہوئے. گویا جو چیز آپ چاہتے تھے یہ کہ دونوں ایک دوسرے کے باپ بیٹے ہیں، تو پھر آپ کو اس سے خوشی حاصل ہوئی. تو کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی چیز سے خوش ہوتے ہیں جس کا شرعی وجود نہیں ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ اگر نسب نامے میں اختلاف ہو کہیں اس کی شکل کیا بنائی جا سکتی ہے. مثلا شوہر بیوی کو کہے کہ اس نے غلط کام کیا ہے، بیوی حامل بھی ہو، لحان کی شکل ایسی بھی ہوتی ہے کہ بیوی حامل ہو اور کہے کہ اس نے کسی دوسرے کے ساتھ غلط کام کیا ہے، لیکن جب تک بچے کا انکار نہیں کرے گی، کرے گا وہ باپ، وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بچہ میرا ہے لیکن اس نے حمل کی حالت میں دوسرے سے غلط کام کیا ہے، تو بچہ اس کی طرف منسوب ہوگا. اور اگر شبہ ہوا اس کو کہتا ہے کہ اگر کوئی شباہت ملی ہم سے تو یہ بچہ میں قبول کروں گا ورنہ نہیں قبول کروں. وہاں قیافہ شناس کرا کر کے دکھایا جائے گا. جاہلیت کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ لونڈیوں، جاہلیت میں جہالت کے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ اپنی لونڈیوں کو کمانے کے لیے، کمائی کے لیے بھیجتے تھے. کوئی بھی ان کے ساتھ اپنی لطف اندوزی کر رہا جاتے تھے، اچانک وہ ایک دن میں، دو دن میں ہو سکتا ہے دو چار آدمیوں نے اس کے ساتھ ہم جس طریقے کی ہو. اب وہ حامل ہوئی تو پھر جھگڑتے تھے، ایک کہتا کہ نہیں میری ہے، اس میں شرم کی بات نہیں تھی، یہ میری لڑکا میرا ہے، دوسرا کہتا نہیں یہ لڑکا میرا ہے. اب یہاں پر ان کے یہاں جو فیصلہ ہوا کرتا تھا قیافہ شناس کے ذریعے سے، وہ آ کر کے سب کو دیکھ کر کے اور بچے کو سامنے رکھ کر کے پھر دیکھتا کان یونٹ کرنٹ، جس کے ساتھ اس کو چپکا دے بولا اس کی نسبت کر دے وہ اسی کا مانا جاتا تھا. ایک آدمی قیافہ شناس کا فیصلہ سب کے لیے اس کی طرح جاتا تھا، اس کو مان لیتے تھے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اقرار کیا، جہاں کی اس سے قبل کوئی دلیل نہ ہو تو اس کو لیا جا سکتا ہے. مذاہب میں اس پر عمل نہیں کیا گیا، بعض مذاہب میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایسی زنی چیز ہے. ہم آیوگنی اولا یوگنی وین الحق لا یوگنی وین الظن لا یوگنی من الحق شیء، حق کے لیے زن کوئی فائدے بخش چیز نہیں ہے. تو گویا اس کی وجہ سے کہا کہ نہیں یہ قیافہ شناسی شرعی کوئی چیز نہیں ہوئی. نہیں، شرعی چیز ہوگی جبکہ اس سے قوی کوئی دلیل ایک دوسرے کے ساتھ نسبت کرنے میں نہ ملے، تو وہاں یقیناً اس پر عمل کیا جائے. کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خوشی کا اظہار کیا جبکہ اس نے نسب نامے کی اتحاد کی خبر دی قدموں کے ملنے کی وجہ سے. گویا یہ دونوں باپ بیٹے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ہیں. کتاب العتق، آزادی کا باب، آزادی کا ذکر، آزادی پہ کسی غلام کو آزاد کرنے کے بارے میں احادیث کا ذکر. انا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، رق جس کو کہتے ہیں کسی کو غلام بنانا، اسلام میں صرف ایک ہی طریقے سے ثابت ہے. پرانے زمانے میں جاہلیت کے زمانے سے جو غلام ہو کے آئے تھے، کسی طرح بھی ہوتا یہ تھا کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے جنگ کرتا، ان کو پکڑ کر کے غلام بنا لیتا، چاہتا تو قتل کر دے. یہ بھی ایک حق تھا ایک عام رواج کے ساتھ، بلکہ آپ اس کو توریت اور زبور وغیرہ کی نصوص میں بھی اس کو پائیں گے. آپ کی جنگ کرتے تو ان کو حق ہوتا تھا، گویا ایک شرعی حق سمجھتے تھے. اگر انہوں نے اس کو نہ بدلاؤ، کیونکہ توریت انجیل تو بہت کچھ اس میں تبدیلی کر دی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی دی ہے کہ ہر رکن الکریم المعاذ، لیکن اب بھی اس میں ملتی ہیں یہ چیزیں کہ جنگ کے موقع پر جب فاتح قوم غالب قوم غالب ہو جاتی تو پھر یا تو اپنے دشمن کو قتل کر دیتی یا پھر بڑوں کو قتل کرتی، بچوں اور عورتوں کو رونڈیا بنا لیتی. تو اس طرح بہت سے لوگ غلام شرعی انبیاء کے زمانے میں بھی ہوتے تھے، لیکن بعد میں جبکہ بہت دنوں سے نبوت کا سلسلہ ختم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھ سو سال کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، 600 سال اور کچھ سے زیادہ، اس درمیان بہت کچھ شریعتوں کی تبدیل ہوئی. تو اس میں ظلم اور زیادتی کی بنا پر ایک قبیلے دوسرے قبیلے سے جنگ کرتے اور ان کو بچوں کو پکڑ لیتے، عورتوں کو پکڑ لیتے، مردوں کو قتل کر دیتے، ان کو غلام بنا لیتے. یہ طریقہ بہت ہی قریب تک رہا ہے. یا پھر ہم نے اس آدمی سے سنا جس نے اس شخص سے سنا جو کسی سعودی حکومت سے پہلے کہتے ہیں کہ قبیلے قبیلے پر حملہ کرتے تھے رات میں یا دن میں، کبھی بھی طاقت استعمال کر کے. کہا ایک لڑکے کو پکڑ لیا اور اس سے انہوں نے وہ چیز سنی. ہمارے ساتھی ہیں یونیورسٹی کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کندھے پہ لے کر کے بھاگا آدمی. اب وہ جب قابو پا لیتے ان پر تو یقیناً وہ غلام رہتے جب تک ان کو رکھنا ہوتا، ان کو اپنے گھر باہر سے ایک دم ایسا دور کرتے تھے کہ وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے، بچپن میں چڑھا لے جاتے تھے بچوں کو. یہی سعودی سے پہلے جو حالت تھی یہی حالت تھی، بچے بتاتے ہیں، ان کے لڑکے بتاتے ہیں. تو کہا جب کندھے پہ لادا تو اس نے کاٹ کاٹ کر کے زخمی کر دیا اس کو، یہاں تک کاٹا اور بھاگ رہا ہے، اس کو بھی مار رہا ہے، چٹکی لے رہا ہے، سب کچھ. کہا کہ آخر میں وہ بے ہوش ہو کر کے گر پڑا، یہ کسی طرح بھاگ کر کے بچ گیا. یہ قصہ ہے سبحان اللہ. اس طرح کر کے چوری کرتے، جس طرح حملہ کر کے ان کی بکریوں کو لے لیتے، ان کے جانوروں کو ہاتھ دے جاتے تھے. یہی طریقہ تھا لوٹ کھسوٹ کر کے اور قبیلے ایک دوسرے پر غالب ہوتے تھے. یہ طریقہ جب غلامی آئی اور جا کر کے دوسرے ملکوں میں، خاص طور پر کالے ملکوں سے پکڑ کر کے ان کو بیچ دیا جاتا تھا، یہاں جو تھے اکثر ان کو بیچ دیا جاتا. کچھ حبشہ میں ایسے لوگ بھی تھے جن کو کہتے ہیں کہ بچپن میں بچوں کو چرا لے جاتے اور ان کو خسی کر دیتے اور ان کو بیچتے دلا کر کے عرب ممالک میں. تو آپ دیکھیں گے اب تو نہیں ہے، جو لوگ پہلے آئے تھے اغوات ایک خاص جنس تھی جو بیچارے اسی قسم کے تھے، لیکن وہاں کسی نے کسی خاص قبیلے کے لوگوں کو کعبے کے لیے خاص کر رکھا تھا کہ ایسے لوگوں کو کعبے کے لیے بھیجتے تھے خرید کر کے، خدمت کے لیے. اب وہ سلسلہ ختم ہوا، ورنہ وہ پگڑی باندھ کر کے اور ڈنڈا لے کر کے عورتوں میں بھی اپنا گھس جاتے تھے اور ان کو ٹھیک کرتے تھے طواف کے درمیان ان کے بیچ میں گھس کر کے, کیونکہ وہ اسی قسم کے لوگ تھے. تو کہنے کا مطلب ہے اس طرح وہ غلامی ہوا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ جنت ان کے غفران کے لیے اتنا کافی ایشا سے وہ جب آئے تو انہوں نے لوگوں کو کہا کہ یہ غیر شرعی رت تھا, غیر شرعی غلامی تھی, اس وجہ سے ہر ایک کو آزاد کر دیا جائے. ہمارے شیخ حماد انصاری رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں وہاں سے تمبکتو سے وہ چار غلام لے کر کے آئے تھے ساتھ میں اپنے, اور ان کی چونکہ ایک ایسی پرورش ہو جاتی ہے کہ انہیں اپنے سید اپنے مالک کے گویا دست نگر ہو جاتے ہیں اور کچھ سوچتے نہیں آگے. ان کو کھانا ملتا ہے, ان کو پینا ملتا ہے, سب کچھ ان کے ساتھ ملے گا, محنت اب کتنا ایک آدمی کے لیے کیا کیا کریں گے. ہاں بہت سے ہوتے ہیں جو بھیجتے ہیں کہ جاؤ یہ کام کرو وہ کام کرو, تو کہتے ہیں کہ جب حکومت نے اعلان کیا آزاد کرنے کا تو ہم نے آزاد کر دیا, لیکن وہ جم گئے, کہتے ہیں نہیں کہیں جائیں گے, کہاں جائیں گے, ہم کیا کھائیں گے. ایک آدمی آتا, ہم لوگ جو بیٹھتے شیخ کے پاس بعد اثر کے بعد, وہ شیخ خاص طور پر بیٹھتے تھے, لوگ آتے تھے, ان کے پاس بڑی کتابیں تھیں تو مطالعہ وغیرہ کے لیے مسئلے مسائل کے لیے آتے, تو بیٹھتے جب تو ایک آدمی آتا کھانا سا اور آتے ہی سب کچھ ہاتھ میں لے لیتا, چائے اور یہ اور وہ پلانا شروع کر دیتا سب کچھ, اور گھر والوں کو پکارتا نام لے کر کے, تو امی کہتا ان کی بیوی کو, پوچھا شیخ یہ کون سا ہے, کہا اس طرح کے چار ہمارے تھے, جب میں حرم جاتا تھا تو ایک مشلا اٹھاتا تھا, ایک کتاب اٹھاتا تھا, ایک جوتا لاٹھی لیتا تھا, ایک جوتا اٹھاتے تھے اٹھاتا تھا, اسی ساتھ چلتے تھے. تو اب یہ کبھی کبھی اب وہ اس کی شادی کرا دی تھی انہوں نے, اور کمائی اپنا کرا تھا, ٹیکسی چلاتے, لیکن وہ ادا حق ادا کرنے آتا تھا کبھی کبھی, گھر کی طرح, گھر کے ایک فرد کی طرح, بالکل گل مل کر. تو کہنے میں مطلب ہے کہ یہ غلط طریقے سے جو رت تھا یا غلامی ہوتی تھی اس کو الحمدللہ انہوں نے دور کیا, لیکن اسلام میں پرانی شریعت کی روشنی میں بھی یہ ہے اور اسلام میں بھی ہے کہ جس قوم سے مسلمانوں نے جنگ کیا اور ان پر قبضہ کیا انہوں نے, تو دو ہی شکل, یا تو ان کو معاف کر دیا جائے جیسے پہلے رسول نے ان کو معاف کر دیا تھا فتح مکہ والوں کو, مکے والوں کو فتح مکہ کے موقع پر, اور ان کا نام ہی بخاری شریف میں طلقاء رکھا گیا, طلقاء کے معنی آزاد کردہ, یعنی گویا شرعی طور پر اگر چاہتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مکے والوں کو غلام بنا سکتے تھے, اور اسی وجہ سے کہا گیا کہ مکے کو انوطن فتح کیا گیا, یعنی قبضہ طاقت سے فتح کیا گیا, اس وجہ سے مسلمانوں کو آسا کی زمین بھی بانٹ لیں آپس میں, پیارے رسول ان کو دے دیں اور ان کو غلام بنا, لیکن آزاد کر لیا. اسی طرح کوئی بھی فاتح قوم, مسلمان قوم اگر فاتح ہوتی ہے الحمدللہ, تو ان کو غلام بنانے کا حق ہے. بڑے لوگ جو جن سے خطرہ ہے, قاتل و ائمت الکفر, ان کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے, ان کو اگر دیکھا جائے کہ وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے تو ان کو قتل کر دیا جائے, اور بچوں کو اور عورتوں کو لونڈیا بنا دیا. اس کے باوجود اسلام نے پھر آزادی کے لیے نئے نئے بہانے نکال دیے. آدمی چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کی چاہتے ہیں کہ لوگ غلام نہ رہیں کسی کے ہاتھ کے اندر رہیں. اسلامی تعلیم میں بہت کچھ ان کے لیے حق دیا گیا, اخوانکم خوالکم, پیار رسول نے فرمایا ہے اخوانکم خوالکم, یہ تمہارے بھائی ہی ہیں, تمہارے جیسے ہاتھ, تمہارے جیسے آنکھ, کان, ناک, سب کچھ, لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دست نگروں کو, تمہارے ہاتھ کے نیچے ان کو کیا ہے. فمن کان اخوہ تحت یدہ, کسی کا بھائی یعنی کوئی غلام تمہارے ہاتھ کے اندر ہو, فلیطعم ما یطعم, جو کھائے وہ کھلائے اور جو پہنے وہ پہنائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود, حضرت ابو الدرداء خود جیسا کپڑا پہنتے تھے اس سے اچھا اپنے غلام کو پہنا دیتے تھے. یہ اسلام نے یہ شکل بھی دیکھی غلاموں کے ساتھ, رہے غلاموں کے ساتھ سلوک کا. تو یہ ہے اسلام کی تعلیم. اسی طرح کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس میں تحریر رقبہ بھی ہے, ایک گردن آزاد کرنی ہے. اسی طرح کسی نے زہار کی قسم کھا لی تو اس میں بھی گردن آزاد کرنی ہے, اور یوں ہی گردن کے یا غلام کی آزادی کی بہت کچھ احادیث ایسی ہیں کہ آدمی ان کو سن کر کے اور اللہ کے لیے ان کو آزاد کر دے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک مسلمان کو آزاد کر دے گا اس کی غلامی سے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دے. تو جو طالب آخرت ہے یقیناً اس قسم کے مواقع کو چھوڑیں گے نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم, حضرت عبداللہ مبارک وغیرہ بھی اس طرح کیا کرتے تھے, ایک دن میں کئی کئی غلام خرید کر کے جن کے پاس پیسے تھے وہ آزاد کرتے تھے. تو اسلام میں آزاد اگرچہ غلامی کو قبول کیا گیا ہے لیکن اس کے لیے آزادی کے لیے طرح طرح کے اللہ تعالیٰ نے انتظامات بھی کر رکھے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایہم امرئ مسلم. یہ لوگ جو اس زمانے میں اپنے کو مہذب سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ انسانیت کے خلاف کام کرتے ہیں, اپنے جیسے آدمی کو غلام بناتے ہیں, ان کے یہاں پوری دنیا کو انہوں نے غلام بنا رکھا تھا, بیدار بھی جاتے تھے اور افریقہ میں فرانس میں کتنے سال پہلے جو نیچے راستہ بنایا ہے زمین کے اندر, اس وقت کیسے بیچارے انہیں کانوں کو پکڑ کر کے ان سے خدائی کراتے تھے. اب تو مشینوں سے اس کو دھکا دیا جاتا ہے, چوڑا کیا جاتا ہے اور ٹراموے بنانے کے لیے مشینوں سے کام لیا جاتا ہے. اور اس زمانے میں فرانس نے انہیں کانوں کو استعمال کر کے اور بنایا تھا سو سارا جو جشن بنایا, اس میں فوٹو وغیرہ بھی دکھاتے تھے جب کرتے تھے کام. تو کانے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں غلامی ہے, مسلمان ظلم کرتے ہیں. نہیں, مسلمانوں کے ہاں اللہ کے بدلتے اسلام کو سمجھایا جائے ان کو. مسلمانوں کی بھی کمی ہے کہ اسلام کی تبلیغ جیسے ہونی چاہیے, اسلام کو ان تک پہنچایا نہیں گیا. اسلام کو غلط نام دے کر کے غیر مسلم لوگوں نے جو اسلام کی تصویر اور اسلام کا رخ پیش کیا, وہی رخ ان کے سامنے ہے. مسلمانوں نے اتنی کوشش نہیں کی کہ کافروں کو اچھے سے اچھے انداز پر تبلیغ کی جائے, لیکن جو سمجھ لیتے ہیں یقیناً پڑھ لکھ کر کے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں کسی کی تبلیغ کے بغیر. ہندوستان میں ایک ڈاکٹر عورت ہندو مسلمان ہوئی, کیسے مسلمان ہوئی؟ اس کا مشہور ہے کہ جا رہی تھی اپنے گھر کے سامنے, قرآن کا مترجم کوئی صفحہ اس کو مل گیا ترجمہ شدہ انگریزی میں, اس نے اٹھا لیا, گھر میں پڑھتے پڑھتے داخل ہوئی, پھر اس کو اطمینان سے پڑھا, ایک ہی صفحے میں اللہ تعالی نے اس کے لیے ہدایت رکھی ہوئی تھی, وہ مسلمان ہو گئی. پھر اس کے بعد اسلام کے بارے میں اس نے بہت کچھ معلومات لی, آخر میں ایک شکایت چھوڑی, کہا کہ مسلمانوں میں بہت کچھ کمی ہے, ان کے پاس جو خزانہ ہے دنیا میں کسی کے پاس نہیں, روحانی اور جسمانی سب کچھ, لیکن ان کی کمی یہ ہے کہ اس کو لوگوں کو اس سے لوگوں کو تعارف نہیں کرا رہے ہیں. ہمیں ہماری عمر 38 سال کی ہے, کسی نے مجھے اسلام کی ایک دن بھی ایک منٹ کے لیے بھی دعوت نہیں دی. آج جب اللہ نے ہدایت کا انتظام کرنا چاہا تو ایک پروانہ اس کے سامنے ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ غلطی ہے مسلمانوں کی. اسلام کے نام سے بہت سے لوگ جانتے ہیں, یقیناً جانتے ہیں اسلام کو, اس کا دفاع اس وقت بھی کرتے ہیں, پیر رسول کو جانتے ہیں, اس کا دفاع اس وقت بھی ان کے اخباروں میں دیکھیے, پیر رسول کو جو لوگ غلط صورت شکل صورت میں پیش کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف وہی رد کرتے ہیں. پیر رسول آسمان کی طرح ہیں, کوئی کتنا بھی تھوکے آسمان تک نہیں پہنچے گا, خود اسی کے اوپر اس کا رد غبار ہے, اس کا دکھ آئے گا. تو یہی ہے حقیقت. لیکن ہم پیر رسول کی شخصیت کو, سیرت کو اور اسلام کے احکام کو واضح طور پر ان کے سامنے پیش کر کے دکھا نہیں پا رہے ہیں. پیر رسول فرماتا ہے ان مسلم آتا قبران مسلم, جس کسی مسلمان نے کسی مسلمان کی گردن کو آزاد کیا, کسی مسلمان غلام کو آزاد کیا, استنقذ اللہ بکل عضو منہ من النار, اللہ تعالیٰ بچا لیں گے اس کے ایک ایک عضو کے بدلے, غلام کے ایک ایک عضو کے بدلے اس کے ایک عضو کو جہنم سے بچا لیں گے. کتنی بڑی فضیلت ہے. اسی طرح دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دیں گے. ولید ترمذی و صحابہ عن ابی امامہ, ابو امامہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, اور امام ترمذی نے اپنے سنن میں اس کو بیان کیا ہے, اس کی تصحیح کی ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں وہ ایوم امرئ, گویا پیارے رسول نے یہ بات تاکید سے کئی بار کہی, کئی مجلسوں میں کہی. اس کو ابو ہریرہ نے بھی روایت کیا, ابو امامہ نے روایت کیا, کسی اور نے, ابو ذر نے روایت کیا, سب نے گویا پیارے رسول اس کی تاکید بھی کرتے تھے. ایوم امرئ ان مسلم آتا ہمرا تین مسلم تین چانتا فتح کا من النار, جو کوئی مسلمان دو لوڈیوں کو آزاد کر دے گا, کانتا فتا کہو من النار, تو جہنم سے اس کے لیے چھٹکارے کا سبب بنیں گے, جہنم سے آزادی کا سبب بنیں گے. جہنم کا مستحق ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو معاف کر دیں گے اور جہنم سے آزاد کر دیں گے. اسی طرح حضرت ابو داؤد کی روایت ہے, کعب بن مرہ کی حدیث ہے, ائی عمر اتنا تقت مراسم مسلمان, جس کسی عورت مسلمان عورت نے کسی مسلمان عورت کو آزاد کیا, کانت فتا کہو من النار, میں عورت ایک عورت ایک عورت کے بدلے اور شریعت میں دو عورتوں کو ایک مرد کے برابر کیا گیا گواہی وغیرہ میں، یہاں بھی ایک مرد جہنم سے آزادی چاہے تو دو عورتوں کو آزاد کرے، اور اگر کوئی عورت آزادی چاہتی ہے تو ایک عورت آزاد کر کے وہ جہنم سے آزادی لے سکتی ہے، اللہ کے لیے دکھانے کے لیے نہیں ہو یا اور کوئی وجہ نہ ہو، اللہ کے خوشنودی اور اللہ کے اجر کی طلب میں. وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل. حضرت ابو ذر غفاری کہتے کہ میں نے پیارے رسول سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کون سا عمل سب سے افضل ہے، یہ لفظ افضل کا ترجمہ سب سے افضل ہے، تو پیارے رسول نے فرمایا ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، ایمان اور اسلام سب سے افضل ہے، کیونکہ اس کے سرحد کے بعد پھر کفر ہے، کفر سب سے بری چیز ہے، اور سب سے افضل جو ہے اللہ پر ایمان لانا ہے، وہ جہاد فی سبیل اور اللہ کے راہ میں جہاد کرنا، اپنے کو دشمن سے جنگ کرنا، خطرے میں ڈالنا، اپنے جان کو خطرے میں ڈال کر کے اللہ کے دین کی بلندگی کے لیے کوشش کرنا. قلت فأي الرقاب افضل. گردنوں میں سے کون گردن آزاد کرنا زیادہ افضل ہے؟ قال اغلاها ثمنا وانفسها عند ذلك. جس کی قیمت زیادہ سے زیادہ ہو یا جو مالک کے پاس زیادہ سے زیادہ اچھا غلام ہو، دو غلام ہیں اس میں سے جو ایک اچھا ہے نوجوان ہے زیادہ محنت کے کر سکتا ہے زیادہ خدمت، اس کا آزاد کرنا زیادہ سے زیادہ افضل ہے. یہ گویا اسلامی قانون کے عام قانون کے تحت ہوا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. پورے طور پر تم نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرو، کیونکہ اسی طرح کہتے ہیں اللہ